بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق دسویں اصل پر بات کر رہے تھے، عقیدے کے اصول میں سے دسویں اصل پر بات کر رہے تھے. اہل سنت والجماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے ساتھ، اور آج کے درس میں پچھلے درس میں بدعت کے اسباب میں نے بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں بدعت کا علاج کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنا علاج نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ جان لے کہ بدعت کے کون کون سے برے اثرات ہیں جو اس کی زندگی میں آئیں گے اور اس کو سامنا کرنا پڑے گا. تو پہلے علاج، پھر جو علاج نہیں کرنا چاہتا اس کی سزا کیا ہے. بدعت کا علاج جو ہے اس کا میں آپ کو ایک کلیہ دیتا ہوں، آسان سا علاج ہے. بدعت ہے کیا تک علاج ہم سمجھ لیں، بدعت ہے کیا؟ جی، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. علاج دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. دین کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید، اور پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے عمل ضائع نہ کرو. یعنی جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں بلکہ مخالف ہے، تو وہ عمل بیکارت ہو گیا، ضائع ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی بھی مسلمان گروہ ہیں، چاہے اہل سنت والے ہوں چاہے اہل بدع والے ہوں، سبھی تو کہتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا، نہ اپنے عقل کے حوالے کیا، نہ کسی اور کے عقل کے حوالے کیا، نہ کسی امام کے حوالے کیا، نہ ہی کسی اور چیز کے حوالے کیا، ذوق کشف وجد نہیں. اللہ تعالی نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، جس نے اس راستے کو تھاما مضبوطی سے وہ شخص بدعت سے اور ہر نافرمانی سے محفوظ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 115 میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے کے کسی اور راستے کی اتباع کرتے ہیں، وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولیٰ، جو راستہ وہ اپنانا چاہتے ہیں ہم اسے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے. پھر آخر میں ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، پھر اسے ہم جہنم کہ عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبیل مؤمنین کی طرف متوجہ فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ نجات کا راستہ ایک ہے، سبیل مؤمنین کے راستے کو اپناؤ. مؤمنین کون ہیں؟ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کے جانشین تابعین، پھر اتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہر مومن بعد میں آتا ہے. تو مومنوں کے سردار اولیاؤں کے سردار ہے صحابہ رضی اللہ عنہم. صحابہ کرام کا راستہ کیوں سب سے افضل راستہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. قرآن مجید کی آیات کی تفسیر، قرآن مجید کا علم، احادیث کی سمجھ، احادیث کی شرح براہ راست صرف کان سے نہیں سنا بلکہ پریکٹیکلی عمل بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ عملاً کیسے ہم آپ وسلم کرتے ہیں. تو انہوں نے محض حدیث کو سنا نہیں یا الفاظ دیکھے نہیں، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس حدیث پر عمل کیسے کرنا یہ بھی سیکھ لیا ہے. آیت کریمہ سے اس آیت سے کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اس آیت کریمہ میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا اور خود بھی وہی عمل کیا، تو گویا صحابہ کرام، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست. اسی سلسلے سے عائشہ کیا فرماتی تھی؟ کان خلق القرآن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ جو ہیں وہ قرآن مجید تھے. اگر آپ قرآن مجید کو ایک انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. اس لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. صحابہ کرام اس بہترین نمونے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس سے اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت میں سے چنا اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، رفیق بنا دیا، صحابی بنا دیا، اس دنیا میں بھی اور ہمارا ایمان ایک آخرت میں بھی یہی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے. تو صحابہ کرام کی راز کی طرف متوجہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری دلیل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مشہور حدیث، فرقوں کی حدیث، کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ گروہ، یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور دوسری روایت میں، ترمذی کی روایت، یہ مسلم احمد کی روایت ہے، دوسری روایت امام ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم الجماعہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت ہیں، جو قرآن اور سنت پر جمع ہوں گے صحیح سمجھ کے مطابق، اور صحیح سمجھ صحابہ کرام کی سمجھ، اور امت کا اتفاق کے سوائے رافضیوں کے کہ صحابہ کرام کی سمجھ سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے. لیکن محض قول کی حد تک صرف ایک ہی گروہ ایسا ہے پوری امت میں جو اس قول کو اپنے عمل سے اس کی وضاحت کرتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اور وہ ہیں اہل حدیث اور سلفی جماعت جو ہیں. باقی آپ دیکھ لیں جتنی بھی جماعتیں ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا راستہ سب سے اچھا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں پھر آپ جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ محرم کا ماتم کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے تو نہیں کیا. پھر ان کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر شیطان ان کے لیے بائی پاس راستے نکال دیتے ہیں. ارے صحابہ کرام گاڑی تھوڑی چلاتے تھے، صحابہ کرام اینک تھوڑی استعمال کرتے تھے اور عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. ابھی تو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کا راستہ سب سے اچھا ہے اور ہم صحابہ کرام کے راستے مضبوط سے تھامے رکھیں گے، تو ابھی کیوں دور ہو گئے؟ رہ گئے موبائل کی بات، گاڑی کی بات، اینک کی بات، یہ تو بعد کی بات ہے، اس میں ڈسکس کر سکتے ہم لوگ، لیکن ابھی جو آپ نے کہا اس سے کیوں پھر گئے؟ اسے کہتے ہیں حوالہ. اور یاد رکھیں نجات اسی راستے میں ہے کہ ہم سب مل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر صحابہ کرام کے راستے کو، سلف صالحین کے راستے مضبوط سے تھامے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انعام سے، ہر مصیبت سے بھی نجات ہوگی، ہر شر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا، اور آخر میں یہ راستہ جاتا جنت کی طرف. ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں قرآن اور سنت اور سلف کے منہج سلف کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرمائے گا اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے اور صرف ایک صورت میں ممکن ہے اس راستے کو اپنانا، جب ہم بدعت کے ان 10 اسباب سے نجات حاصل کریں گے. بدعت کے جب تک 10 اسباب میں سے ایک سبب باقی ہے چاہے ہمارے ذہن میں کیوں نہ ہو تب اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. تو بدعت کے کون سے 10 اسباب تھے اور ان کا کیا علاج ہے مختصر بیان کرتا ہوں میں یاد دہانی کے لیے. پہلا سبب تھا جہالت. جہالت کا علاج ہے علم, اور علم ہے علم نافع. علم نافع ہے قرآن مجید کا علم, صحیح حدیث کا علم صحابہ کرام سمجھ کے مطابق, شریعت کا علم, مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, میں نماز پڑھوں کیسے پڑھوں, نماز نبوی کیا ہے, زکوٰۃ نبوی کیا ہے, روزہ نبوی کیا ہے, حج نبوی کیا ہے, جہاد نبوی کیا ہے, یہ بغیر علم سے آپ کو نہیں آئے گا. تو جہالت کو دور کرو علم سے. دوسری وجہ تھی خواہش نفس کی اتباع. اس کا علاج ہے سلف کی اتباع, واتبع غیر سبیل المؤمنین, تو مومنوں کے راستے کی اتباع. تیسرے نمبر پہ تھا شبہات, غلط فہمیوں, غلط فہموں کو جمع کرنا پھر ان کو اپنا عقیدہ بنا لینا. دیکھو تعجب کی بات, دیکھیں ہر غلط فہمی کے پیچھے لگتے ہیں بدعتی. جو دیکھیں آپ بدعت پہ عمل تو کر رہے ہیں, اب اس کی دلیل بیان کرنے کے لیے سوائے غلط فہمی کچھ ملے گا نہیں. قرآن مجید کی آیات دیکھتے ہیں اور اللہ تعجب ہوگا, ایسی ایسی آیتیں بیان کرتے ہیں اللہ قسم دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے موڑ توڑ زبردستی سے چپکا دیتے ہیں. حدیث ہے ضعیف ہے موضوع ہے, بس حدیث تو ہے. عوام الناس کو کیا پتا کہ حدیث ضعیف ہے موضوع ہے کیا ہے, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہابی کے لیے اپنی حدیث ٹھیک ہے اور ہماری حدیث ضعیف ہے. عوام الناس کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے, ہم جو حدیث کہتے ہیں وہ یہ وہابی کہتے ہیں ضعیف ہے, اور جو ان کی حدیث وہ ساری صحیح ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم ضعیف کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ترازو پیمانہ نہیں ہے. کتنی واللہ یعنی اسی پاس گھن آتی ہے بعض اوقات. اب الزام بھی دیکھیں جو یہ جو بات کرتے ہیں وہ حضرات اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور واللہ وہ واقف ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر حدیث علماء محدثین نے یہ کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے موضوع ہے, اسے پیچھے ایک وجہ ہے, محض اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں کہا, محض ایک دشمنی کی وجہ سے نہیں کہا, یا وہ گروہ برا ہے تو اس کی برائی کی وجہ سے نہیں کہا, ہرگز نہیں, بلکہ ان کے پاس ایک پیمانہ ہے, اس پیمانے پہ تولا ہے, جو اس پیمانے پر برابر آئے تو صحیح ہے, جو اس پیمانے سے ایک انچ بھی دور ہوئی تو وہ ضعیف ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا. تو شبہات کا علاج ہے علماء حق کی اتباع. علماء حق جاؤ, علماء حق کے پاس. علماء حق کون ہے؟ نشانی قال اللہ قال رسول اللہ بفهم السلف الصالح, کہتے بھی ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں, میں زبان سے نہیں کہتے. اور کہاں پہ دنیا میں واللہ معروف ہے, جیسے کہ آسمان کے اوپر دیکھے چاند چمک رہا ہے, واللہ علماء ایسے معروف ہے, لیکن لوگ اپنے اوپر کس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کس نے اپنی پٹی باندھی, کس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, کہتے مجھے نظر نہیں آ رہا. تو نظر کہاں آئے گا, پٹی اتار گئے تو نظر آئے گا نا, ہاتھ ہٹاؤ نا اپنی آنکھوں سے, دیکھو سامنے ہے. چوتھا تھا عقل مجرد کی اتباع, عقل کو آگے کرنا. مرض ہے, سبب ہے بدعت کا, اس کا علاج ہے عقل سلیم کو آگے کرنا. ایک عقل مجرد, ایک عقل سلیم. عقل سلیم وہ ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہے, اس عقل سلیم کہتے ہیں, تندرست عقل, خوبصورت عقل. دیکھیں شریعت نے عقل سے منع نہیں کیا ہمیں, ہم یہ نہیں کہا کہ تم جانوروں کی طرح بے عقل رہو, ہرگز نہیں. لعلکم تعقلون, لعلکم تذکرون, کیوں فرمایا ہے؟ بلکہ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے قرآن اور سنت میں کہ اپنے عقل کو, اس خوبصورت انعام اور احسان کو, اس بڑی عظیم نعمت کو قرآن اور سنت کے تابع کر لو, تب تو نجات کا ذریعہ ہے. اور جو جس نے بھی آگے کیا, واللہ آپ غور کریں, پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جس نے اپنے عقل کو قرآن و سنت سے آگے کیا اس نے ٹھوکر کھائی. اور ایسے سے بدعت امت میں ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور واضح مثال میں نے بیان کی خوارج کی مثال, عبدالرحمن بن ملجم کو دیکھیں, جب اس کا عقل قرآن و سنت کے تابع تھا تب تو خیر میں تھا, اور جب اس نے عقل کو آگے کیا اور اس نے کہا دیکھو عقل تو یہ کہتی کہ تین بڑے صحابہ جو ہیں یہ سارا فساد امت میں انہیں کی وجہ سے, ان کو مارو ختم کرو جان چھوٹے گی امت کی, سید علی کا قتل کرے شہید کر دیا. یہ وہ عقل ہے جو نکلی. اور یہ کب ہوا؟ جب برے دوستوں سے ان کی صحبت ہوئی ہے. آخر میں بتاؤں گا جب اس کی باری کی. نمبر پانچ وجہ تھی تقلید, اندھی تقلید اور تعصب. تقلید کا خاتمہ پانچویں نمبر پہ تھا تقلید, چارویں نمبر پہ تھا ہاں عقل مجرد, محض عقل پر اعتبار کرنا یا عقل کو قرآن سنت سے آگے کرنا. پانچویں نمبر پہ تقلید اور تعصب, اور تقلید کا خاتمہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ, معرفت الدلیل, اتباع الحق. حق کی اتباع تب ہو سکتی جب آپ کو دلیل کا پتہ ہو. جب آپ دلیل جاننا شروع کریں گے تو پھر باقی بدعت واللہ نہیں رہے گی, کیونکہ بدعت کا مطلب بغیر دلیل کے عمل کرنا. جب دلیل آپ نے جان لی ہے تو بنا تقلید باقی رہتی, اندھی تقلید پھر آپ نہ باقی رہتی ہو نہ تعصب باقی رہتے. پھر اپنے آپ کو آپ ایک سانچے میں ڈھال لیتے ہیں, ڈھانپ لیتے ہیں دلیل کا سانچا. جو بات کریں گے, جو بھی قدم اٹھائیں گے دلیل کے ساتھ اٹھائیں گے. چھٹے نمبر پہ تھا برے دوست. علاج ہے اچھے دوست, اچھے دوستوں کی صحبت بدعت کی چھٹے وجہ تھی. برے دوست تو اسے صحبت کرنا, اہل بدعت سے دوستی کرنا, اس کا علاج کیا ہے؟ اچھے دوستوں سے صحبت کرنا. اچھے دوست کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اور اہل سنت جماعت جب بات کرتے ہیں تو بریلوی بھی خوش ہو جاتا ہے. اہل سنت اپنے آپ کہتے ہیں نا بریلوی, اہل سنت ہم ہیں. نہیں, ان سے بچنا, یہ اہل سنت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ. اگر سچے ہوتے تو سنت کو سمجھتے اور اتباع بھی کرتے. دیکھیں, صرف نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. حقیقت کیا ہے؟ جو قبر کا طواف کرتا ہے, جو قبر پرستی کرتا ہے, جو مردوں سے مانگتا ہے, جو علی کو مشکل کشا سمجھتا ہے, جو غوث کو حاجی تروا سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا کیسے؟ پتہ نہیں کس منہ سے کہتا ہے. تو اہل سنت جماعت کون ہے؟ معروف ہے, چمکتے ہوئے تارے آسمان کے جیسے چمک رہے ویسے ہیں, جنہیں میں آج بھی موجود ہیں الحمدللہ, لیکن ہیں بہت کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطائفۃ المنصورہ, طائفہ ہے چھوٹا سا گروہ ہے, منصورہ اس کی کامیابی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دی ہے. 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے, یاد رکھیں آپ. کیا پرسنٹیج بنتی ہے آپ خود ہی دیکھ لیں, امت میں کتنی ہے. نمبر 7, علماء کی خاموشی وجہ تھی بدعت کے پھیلنے کی, سبب تھا. علاج, علماء کو بولنا چاہیے. عالم حق وہی ہوتا ہے جو بولتا ہے. جب ہم بولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بولتے ہیں, تعجب کی بات ہے, کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, ان کی یہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے, یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. یاد رکھیں, یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کو کسی مسئلے کا سمجھ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے کا علم عطا فرمایا ہے اور موقع بھی ہے اور حکمت کے تقاضے بھی کبھی بات کرے اور نہیں آپ کرتے اس وقت بات, یہ جرم ہے. پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص علم کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اسے جہنم کی لگام پہنا دی جاتی ہے. اگر لگام تو جانور پہ ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ لگام کس پہ ہوتی ہے؟ انسانوں پہ ہوتی ہے کیا؟ جب اس نے دنیا میں وہ عمل کیا جو جانور کرتے, جانور بول سکتے ہیں؟ نہیں بولتے. تو سلوک کیسا ہو آخرت میں؟ جانور جیسا. اور جب جرم بڑا تھا جانور سے بھی کہ زبان کے ہوتے ہوئے بھی حق بات نہیں کی, تو پھر لگام لیدر کی نہیں ہوگی, رسی کی نہیں ہوگی, آگ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے اور ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے حکمت کے ساتھ. آٹھویں نمبر پہ تھا کافروں کی مشابہت. علاج کیا ہے؟ کافروں سے دوری اور مخالفت کرے. کافروں سے مخالفت کریں گے تو مشابہت دور ہوگی نا. اس لیے ہمیں دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ سنت پہ ذرا غور و فکر کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ کتنی ایسی عبادات تھی جو مشرک بھی کرتے تھے. ہمیں اس عبادت سے محروم نہیں کیا جس میں خیر تھا, لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. دیکھیں روزہ, عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے, مشرکین عرب بھی رکھتے تھے جاہلیت میں, لیکن جب خیر کا عمل ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر عمل سے محروم نہ کرنا چاہا, پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یا پچھلے ایک سال کے گناہ, پچھلے ایک سال کے گناہ عرفہ کے دن کا, اگلے پچھلے دو سال کے, تو پچھلے ایک سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو ہمیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کا حکم دیا ہے. کیا تبدیلی؟ آپ سن فرماتے ہیں اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. اچھا, یہودی داڑھی رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. رکھتے لیکن مونچھیں بھی رکھتے ہیں. مونچھیں بھی داڑھی بڑھ رہی, مونچھیں بھی بڑھ رہی. ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ساتھ مونچھیں چھوٹی کرنے کا حکم دیا گیا. اور وجہ بیان فرمائی ہے, عف اللحا وحف الشوارب خالف المجوس, مجوس کی مخالفت کرو. خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو. تو جب تک مشرک مخالفت نہیں کریں گے تب تک ہم ان کے راستے سے مشابہت کرتے رہیں گے, یاد رکھیں. نمبر 9, ضعیف احادیث کا سہارا لینا. علاج صحیح احادیث کا سہارا لینا. میرے بھی علاج مشکل جو بتا رہا ہوں میں. ضعیف حدیث ہے, لا علمی تھی تو آپ نے عمل کیا اس پہ. جب علم آپ کو آ گیا اور جس جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے وہ اس فن کا ماہر ہے, اس نے جد جہد کی ہے, اپنی زندگی وقف کر دی ہے, 30-40 سال لگائے ہیں اس علم کو حاصل کرنے میں, اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اور اس کی بات کو مان لیں اور اپنے امام کی بات, اپنے باپ کی بات, اپنے پیاروں کی بات سب کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ دین ہے اور دین سب سے آگے ہے, سب سے پیچھے نہیں ہے. ایک ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یہ دوائی جو آپ پی رہے ہیں نا, یہ گردے کو خراب کر دیتی ہے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں کوئی مریض آپ کو ایسا نہیں ملے گا الے کہ اس کا اپر سٹوری خراب ہو کہ وہ اس دوا کو دوبارہ استعمال کرے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر یہ ڈاکٹر جو ہے ابھی اس کو 1 سال بھی نہ ہوئے, ابھی فریش گریجویٹ ہے, دوائی پیئیں گے آپ؟ ڈاکٹر کہہ دیتے یار یہ کون سی دوائی پی رہے ہو, یہ دوائی تو جانوروں کے لیے ہے, یہ گردے آ کے خراب کر دیں گے, پیئیں گے دوائی؟ اگر آپ پچھلے 5 سال سے بھی پی رہے ہیں تو اس وقت چھوڑ دیں گے. کیوں؟ صحت کا خطرہ ہے, جان جانے کا خطرہ ہے. میرے بھائی یہاں پہ ایمان جا رہا ہے, ایمان جانے کا خطرہ ہے, تب آپ کو پرواہ نہیں ہے. محدثین آپ کو کہتے ہیں یہ ضعیف موضوع حدیث ہے. کتنے بھی ہمارے بھی تو علماء ہیں, ہمارے بھی تو امام ہیں, وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ارے وہ جہاں پہ جائیں آپ کو ان سے کیا ہے. تلک امت قد خلت لہ ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. سوال ان سے کیا جائے گا, ان کا آپ سے سوال ہوگا آپ کا, تو پھر آپ کی کیا پریشانی ہے؟ اگر وہ عالم ہے اور اجتہاد کیا ہے, جد وجہد کی ہے اور ان کو یہ حدیث صحیح نظر آئی ہے, تو پھر عالم کا تو ایک ثواب تو مل گیا نا. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اگر حاکم عالم اگر اجتہاد کرے اور اجتہاد میں اس کی اجتہاد صحیح ثابت ہو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو اس کو 1 اجر ضرور ملتا ہے. تو وہ 2 یا 1 اجر کے بیچ میں ہے. آپ کہاں پہ میرے بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں خراب کرتے ہو؟ کیوں گناہوں کا ڈھیر اپنی کمر پہ اٹھا کے زندگی بسر کرو؟ کب تک؟ 10ویں نمبر پہ تھا غلو, حد سے گزر جانا. 10واں سبب غلو, حد سے گزر جانا, کسی کی محبت میں یا کسی کے پیار میں یا کسی وجہ سے بھی. علاج کیا ہے غلو کا؟ عدل و انصاف. عدل و انصاف سے کام لیں. آپ کو استاد غلطی کرتا ہے, اس غلطی کی نشاندہی کرے, ادب کے دائرے میں رہ کے. یہ نہیں کہ میرا استاد ہے جو کچھ بھی کرتے جائز ہے, ہرگز نہیں, یہ غلو ہے. یہ بدعت کا علاج ہے. اب جو اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس نصیحت کے باوجود بھی, ان دلائل کے باوجود بھی کہتے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے, آپ اپنا کرتے رہو ہم اپنا کرتے ہیں, ہمارے راستے الگ الگ ہیں اور ہم تو وہی کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے نصیحت کی ہے, آپ کی بڑی مہربانی ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی سن لیں آپ, اگر جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ کو جب نصیحت کی جائے تو مکمل کی جائے. جب علاج آپ نہیں کروانا چاہتے, جیسا کہ یہ شخص جو دوائی پی رہا ہے اور اسے گردے کے لیے خطرہ ہے اور وہ اس دوائی کو پی نہیں چاہتے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر اسے روک سکتا ہے؟ نہیں. دیکھیں ڈاکٹر نصیحت کر سکتا ہے, نہ تو اس کا ہاتھ کاٹ سکتے نہ باندھ سکتے, اور ہم بھی آپ کو روک نہیں سکتے اپنے ہاتھ سے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دوائی جو ہے جب آپ جسم میں جاتی ہے, حلق سے اترتی ہے, میدے میں جاتی ہے, پھر خون میں جاتی ہے, پھر جگر میں جاتی ہے, پھر گردے میں جاتی ہے, کیا کیا ہوتا ہے خون کی نالیوں میں, جگر میں اور گردے میں, آپ دیکھ بدعت آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. نمبر ایک, بدعت کفر کی ڈاک ہے. ڈاک, ڈاک جانتے, ڈاک خانہ, پوسٹ. کتنی اچھے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں بدعت کی وجہ سے, وہ کفر کے دلدل میں غرق ہو چکے. اچھے سے مطلب یہ ہے کہ دیندار لوگ تھے, انہوں نے دنیا کو چھوڑا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑا, انہوں نے حرام کو چھوڑا, زنا کو چھوڑا, سود کو چھوڑا, لیکن جب بدعت میں قدم رکھا تو پھر پھسلتے گئے یہاں تک کہ کفر کے دلدل میں غرق ہو چکے. وحدت الوجود کا عقیدہ دیکھیں آپ, ابتدا بدعت ہے, اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے, دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں. جن آیات اور حدیث کو پیش کرتے ہیں وہ دور سے بھی دلیل نہیں بنتی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اس بدعت کو اپنایا ہے اور کفر, یہ کفری عقیدہ ہے. اس میں اجماع ہے علماء سلف کا. امام ابن بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, چوتھی صدی کے عالم میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو, تابعین کا اور امام سلف کا اجماع ہے کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہے. جی, امام ابن بطہ العبکری, ابن بطہ. دوسرے نمبر پہ بدعت کے جو برے اثرات ہیں, اللہ تعالی پر بغیر علم کے بات کرنا, وہ جو بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ جو بدعت پہ عمل کرتا ہے وہ اسے دین سمجھ کے کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی اجازت دی ہے, تو جھوٹ ہے, اللہ کہاں اجازت دی اس کی. دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, باقی چھوڑ دیا سب کی بات, ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگر میرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی بات کرتا اور اسے ہماری طرف منسوب کرتا, لاخذنا منه باليمين, ہم اس کو دائیں ہاتھ پکڑ لیتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس کے چہرہ بھی کاٹ ڈالتے, یعنی سزا ضرور دیتے. تو رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹی بات باندھی اور منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. متفق علیہ حدیث ہے. تیسرا جرم بدعتی کا, یا تیسرا برا اثر ہے, سنت سے نفرت کرنا اور اہل سنت سے نفرت کرنا, یہ سزا ان کی جرم ہے. اب دیکھ لیں جتنی اہل بدع ہے وہ دیکھتے کہتے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں اور نفرت, وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, بڑے تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں. زبان تب بولتی ہے جب دل میں نفرت اور بغض ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, جیسی دل ویسی زبان. امام اسماعیل صابون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اہل بدعت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے جو ان کی بالکل واضح ہے علامت, کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو حقارت نظر سے دیکھتے ہیں اور ان سے دشمنی اختیار کرتے ہیں. نمبر چار, چوتھا جرم بدعتی کا, یا چوتھی سزا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, رد عمل مبتدع, کہ بدعتی کا عمل جو ہے وہ مردود ہے, ضائع ہو چکا ہے, اکارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود, کا وہ عمل بھی مردود ہے. نمبر پانچ, بدعتی کی سوء عاقبت, برا انجام. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو بدعت زیادہ پسندیدہ ہے معصیت سے, کیونکہ معصیت سے تو توبہ کی جا سکتی, بدعت سے کبھی توبہ نہیں کی جا سکتی, اور بدعتی توبہ کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی, کیونکہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہوں اور اس کا خاتمہ اس بدعت پر ہی ہوتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر چھ, بدعتی کے فہم کی انتکاس, الٹا سمجھتا ہے, سزا ہے اس کی. کبھی سیدھا مسئلہ سمجھے گا نہیں، جتنی مسائل سمجھائے گا الٹا ہی سمجھے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ حق یہ ہے کہ وہ سنت کو بدعت سمجھتا ہے اور شرک کو توحید سمجھتا ہے، تو پھر وہ کیسے سیدھی بات سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کبھی توفیق نہیں دے گا صحیح بات سمجھنے کی جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا اور راہ راست کو نہیں اپناتا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم بدعت اتنی منتشر ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اگر بدعت کو میں سے کوئی بدعت چھوڑی جائے گی تو کہے یہ کہا جائے گا کہ اس نے سنت چھوڑ دی ہے. اتنی لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جائیں گے کہ بدعت کو چھوڑنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ اس نے سنت کو چھوڑا ہے. نمبر سات، بدعتی کی گواہی نہیں مانی جائے گی نہ اور نہ اس کی روایت مانی جاتی ہے. بدعتی اگر راوی ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے. نمبر آٹھ، بدعتی وہ لوگ ہیں جو فتن میں مبتلا ہوتے ہیں، زندگی ساری فتنوں میں ہوتی ہے ان کی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود فتنے کو اپناتے ہیں. بدعت فتنہ ہے، جب فتنے کو اپنایا تو فتنے فتنے ہر طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال 25 میں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے. واعلموا ان الله شد العقاب، اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کی سزا پکڑ بہت سخت ہے. بدعت کو جو پکڑتا ہے تو اسے انہی فتنوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور وہ اسی انہی فتنوں میں بدعات و خرافات میں گھومتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو واضح دلیل ہے کہ بدعتی جو فتنے میں ہوتا ہے، سورۃ النور آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آگاہ ہو جائے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبوا فتنہ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی عذاب علیم نہ پہنچے. نمبر 9، بدعتی جو ہے اپنی بدعت سے شریعت کے نصوص کو تبدیل کر دیتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے، وہ اپنے بدعت کی وجہ سے ایسی تاویلیں پیش کرتا ہے جو حق سے بالکل دور ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب یا قرآن مجید نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت مسلمانوں کے لیے. اس کے باوجود وہ تاویل پیش کرتے ہیں جب ہر چیز واضح ہے. اب تاویل کی کوئی گنجائش ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 89-89 تھی. نمبر 10، بدعت کے جو برے اثرات ہیں، بدعتی پر حق اور باطل کی سمجھ اور پہچان مشکل ہو جاتی ہے. تو توحید اور شرک کی اور سنت بدعت کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ علم سے دور ہے، اور علم ہی ایک روشنی ہے اور ایک ذریعہ ہے جو جس سے حق آسان ہو جاتا ہے، جس سے حق اور باطل الگ الگ ہو جاتا ہے، شرک اور توحید الگ الگ ہو جاتا ہے، اور بدعت و سنت الگ الگ ہو جاتی ہے. جب اس کے پاس یہ مادہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. وہ زندگی ساری بیچارہ حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسے کیفیت پیدا کر دے، ایسی توفیق تمہیں دے، فرقانا، جس سے تم فرق بیان کر سکو حق اور باطل کا. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے. ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کر دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے. نمبر 11، بدعتی جو ہے وہ اپنے گناہ بھی اٹھاتا ہے اور ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے اس بدعت کو اپنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کو اس ہدایت کا بھی اجر ملا، اور ہر اس شخص کا اجر ملا جو اس ہدایت کے راستے کو اپناتا ہے، اور اس کے اجر ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی. اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کے اوپر اس گمراہی کا بوجھ بھی، گناہ بھی، اور ہر اس شخص کا گناہ کا بوجھ جو اس گمراہی کو اپناتا ہے، اور ان لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس سب کے اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا ان کے بوجھ بھی اٹھائے گا. اور یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. نمبر 12، بدعتی ملعون ہے، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ تک رحمت سے دور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بدعتی کو پناہ دی اس پر لعنت ہو اللہ تعالی کی. اور دوسری روایت میں مدینہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو اس کے لیے جو بدعتی کو پناہ دے وہ ملعون ہے. تو بدعتی کے حاضر دیکھیں اس سے بڑا ملعون ہے. من احدث فیہا، یعنی مدینہ میں جس نے کوئی بدعت کی یا کوئی نئی چیز ایجاد کی. من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کوئی چیز قبول نہیں فرمائے گا. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 13، بدعتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم رہے گا. حوض کوثر سے پانی پینے سے محروم رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا میدان محشر میں. جس نے ایک مرتبہ ایک وہ پانی پی لیا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. بعض ایسے لوگ میرے سامنے ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں، میری امت میں سے ہوں گے، لیکن فرشتے بیچ میں آ جائیں گے اور انہیں دور کر دیں گے. میں یہ کہوں گا کہ یہ مجھ میں سے ہیں، ایک روایت میں میرے صحابہ ہیں، ایک تیسری روایت میں میرے امتی ہیں، مختلف روایت ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پیچھے لوگوں نے کیا کیا تبدیلی لائے. فاقول، تو میں یہ کہوں گا آپ وسلم فرماتے سحقن سحقن من غیر بعدی، دور ہو دور ہو جس نے میرے بعد تبدیلی کی. نمبر 14، بدعتی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے، کیونکہ جب شرع ذکر کو نہیں اپناتا اور بدعتی اذکار سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا رہتا ہے تو ذکر سے تو دور ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، تو اس خیر سے اپنا کو محروم کرتے ہیں. یا تو ان اذکار سے جو بدعت اذکار ہو اللہ اللہ کہتے ہو، یا دوسرے بدعت اذکار، یا بدعت جب کرتے ہیں تو وقت تو ایک ہی ہے نا، جب بدعت وقت گزر گیا تو پھر خیر تو چلا گیا نا آپ سے. نمبر 15، بدعتی حق کو چھپاتے ہیں، اپنے متبعین پر بھی چھپاتے ہیں حق کو. دیکھیں سزا دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ہیں واضح آیات اور ہدایت کو، اس کے بعد کے لوگوں کو بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا کسی کتاب میں ہی، ان لوگوں پر لعنت ہو، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. سورۃ البقرہ نمبر 159. نمبر 16، بدعتی کا عمل اسلام سے دور کر دیتا ہے دیکھنے والے کو. کتنی لوگ اسلام سے محروم ہوئے بدعتوں کی وجہ سے، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں غیر مسلم ہیں، بدعتی کو دیکھا. اب انڈیا میں دیکھ لیں آپ، ایک مندر ہے اور ایک مزار ہے، مندر والے ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے، مسجد میں آیا دیکھا مزار ہے وہاں پر قبر کا طواف اور قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، وہ اسلام قبول کرے گا؟ وہ کہتا ہے جس مندر سے نکلوں دوسرے مندر میں آ گئے، فرق کیا ہے بھائی؟ تو بدعتی جو ہے وہ اسلام کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. اور بعض لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں بدعتوں کی وجہ سے. دیکھے قوالی، دیکھی قوالی، اللہ کا ذکر، وہ اتنی سریلی آواز میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے کے، اور اس سے بڑی بات بڑی داڑھی والے، لمبی پگڑی والے رقص کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، مسخرے بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اگر ڈانسر بننا ہے تو داڑھی نہ رکھو بھائی، جاؤ ڈانس کو، بریک ڈانس کو، جو بھی کرنا ہے اللہ سے ڈرو. جب دیندار بن گئے ہو، محرمات سے اجتناب کیا ہے، اب ایک نمونہ بن چکے ہیں لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، اور جھوم رہے ہو مستی میں، سبحان اللہ. نمبر 17، بدعتی امت میں تفرقہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء، جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور الگ الگ گروہ بنا لیے، تم ان میں سے نہیں ہو اور تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا وہ کیا کچھ کرتے تھے دنیا میں. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. نمبر 18، بدعتی اپنی بدعت کی مجاہرت کرتا ہے، شرع عام اپنی بدعت کو بیان کرتا ہے اور ایسے شخص متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سارے سارے امت عافیت میں ہے سوائے لوگوں کے جو جہرن گناہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں کوئی خیر نہیں، کوئی عافیت نہیں. ان میں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہو تو چھپاؤ اس گناہ کو، بھائی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں ہے، لوگوں کے سامنے آ کے اس کو ظاہر کرتے ہو تو پھر اس میں کہاں پہ خیریت ہے؟ تو اس وعید میں یہ لوگ موجود ہیں. نمبر 18 ہو گیا. نمبر 19، بدعتی اپنے ہوا نفس کا تابع ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، مسکین ہے. عجب کی بات ہے، کوئی درہم کا غلام ہے، کوئی دینار کا غلام ہے، کوئی کپڑے کا غلام ہے، کوئی فیشن کا غلام ہے، کوئی سیاست کا غلام ہے، اور کوئی اپنے ہوا نفس کا غلام ہے، کوئی عقل کا غلام ہے، اور کوئی رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا غلام ہے. اور برابر نہیں ہو سکتے یہ سب. نمبر 20، بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنے آپ کو شارع بنا دیتا ہے، مشرع، کہ شریعت اور قانون سازی، شریعت سازی کرنے والا بن جاتا ہے اور لوگوں پر وہ چیز لازم کر دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ لازم نہیں کی. جشن میلاد النبی منانا ضروری ہے، فضیلت کا عمل ہے، گستاخ رسول ہے جو نہیں کرتے، لازم تو کر دیا. بڑی عجب بات دیکھیں، تبلیغ جماعت والے ساتھی جو ہے حضرات کہتے ہیں ہم فتوے نہیں دیتے، ہم تقوی کی بات کرتے، فتوے کی بات نہیں کرتے. تقوی اور فتوے میں فرق ہے. فتوے علماء کا کام ہے، ہم جو ہیں صرف تقوی کی بات کرتے، نصیحت کرتے ہیں. ذرا غور کریں کی باتوں پہ. کہتے ہیں سے روزے کے لیے نکلو، نام نہیں لکھوانا، نیت نہیں ہے، اگر دل نہیں کر رہا تو صرف نام لکھواؤ، نیت کا ثواب مل جائے گا تمہیں. بھائی میں نہیں جانا چاہتا، نام لکھواؤ بس، اگر مر گئے تو نیت کا ثواب تو ہے. اچھا لکھ لیا نام، آئے گی دروازہ دستک دیں گے، پکڑ لیں گے، آپ کا نام لکھا لسٹ میں، آج کی تاریخ ہے جانا ہے. ارے میں نے تو آپ کو کہا تھا میرے صرف نیت تھی. نہیں آپ نے جانا ہے. آپ پتہ فلاں شخص جو ہے اس نے نام لکھوایا اور پھر نہیں گیا، اس کو تو مصیبت آ گئی، اس کے تو بیٹا مر گیا، فلان پتہ نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پتہ نہیں گھر ڈوب گیا، اس کو پتہ نہیں گائے مر گئی، اس کو پتہ نہیں بھینس ڈوب گیا، وہ بیچارہ ڈر جائے گا یہ کہاں پھنسا دے مجھے. جب وہ نکلتے ہیں ان کے ساتھ، اب مجھے بتائیں ذرا اس میں تھوڑا سا سینیرو کو دیکھیں، ذرا غور کریں، یہ فتویٰ ہے کہ نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور باعث عقاب اور سزا، کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں واجب، فرض. فرض جو ہے، واجب جو ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یثاب فاعلہ ویعاقب ویستحق العقاب تارکہ، کہ اگر کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اگر نیت صحیح نیت، اخلاص نیت کے ساتھ، اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر سزا کے مستحق تو ہو. تو یہاں پر سزا کی بات کی جا رہی ہے، نہیں جاؤ گے تو یہ مصیبت آئے گی، فلان نے نہیں گیا تو اسے یہ مصیبت آئے گی. بھائی یہ فتویٰ نہیں تو یہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے؟ یہ بھی فتویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور راہ راست کو اپناؤ، بدعت سے جان چھوڑاؤ، ورنہ دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے. آپ لوگوں کا حق تھا، میں نے بیان کر دیا، میں نے جو میرے اوپر واجب تھا، فرض تھا، وہ میں نے اپنے گردن سے اتار دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کروں گا مجھے مزید توفیق عطا فرمائے کہ میں اس سے بھی بہتر طریقے سے بیان کر سکوں. مجھے نہیں پتا اور کون سا طریقہ ہے جسے بدعت کو بیان کیا جا سکے اور ان بدعتیوں کو بدعت سے دور کیا جا سکے، لیکن جدوجہد ضروری ہے. اور مجھ سے اچھے علماء نے، اچھے لوگوں نے مجھ سے اچھی باتیں کی ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت میں بدعت بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں خیر موجود ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں، راہ راست پہ آ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ 20 جو برے اثرات ہیں بدعت کے، جو مختلف سزائیں ہیں، اور علاج جو 10 میں نے طریقے بتائے ہیں، نہ تو 10 طریقوں کو اپناتے ہیں نہ ان 20 طریقوں سے ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ رحم کرے ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو رسوم منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
یہ لوگوں نے خود شادی نہیں کی، سنت کے خود انہوں نے خلافتی کی اور ہمیں یہ بھی کہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں، کیا یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی؟
پہلی بات یہ ہے شادی عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص شادی نہیں کرنا چاہتا، اب اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے. شادی کا حکم جو ہے، جانتے نکاح کے احکام 5 ہیں، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، جائز بھی ہے، مکروہ بھی ہے، حرام بھی ہے. جانتے ہیں واجب کب ہے؟ جب شہوت زیادہ ہو اور پیسہ بھی ہو، شادی کر بھی سکتا ہو اور کرتا نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ شادی کرے حرام سے بچنے کے لیے. مستحب اس کے لیے ہے جس کی شہوت کم ہو یا زیادہ نہ ہو، یعنی کم شہوت ہو اور وہ شادی بھی کر سکے، استطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ شادی اس کے لیے مستحب ہے. تیسرا جائز ہے. اگر کوئی شخص شہوت نہیں ہے اور عورت کو بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو ایک دوسرے سہارے کی ضرورت ہے بس کہ میرا کوئی سہارا بن جائے، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اب کیا رہتا ہے، کوئی شادی کرنا چاہتے اسے نہیں کرنا چاہتے کہ اس کے اندر شہوت باقی ہے. بعض لوگ اپنے سہارے کے لیے، بیٹوں کی شادی ہوگی بیٹوں کی شادی ہوگی اور بوڑھے بےچارے گھر میں پڑا ہوا اکیلا، حمام کے لیے بھی اسے نگرانی کی ضرورت ہے، تو پھر اس صورت میں اگر شادی ہو جائے ایک دوسرے کے سہارے کے لیے تب جائز ہے. حرام کی صورت میں اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کرنے کے لیے شادی کرے، لڑکی ہے بدلہ لینا ہے شادی کی صرف ظلم کرنے کے لیے، تو اس پر حرام ہے، ظلم حرام ہے، جائز ہے ظلم حرام ہے. اور مکروہ اگر کوئی شخص جس کی شہوت نہ ہو اور وہ شادی کر لے اور بیچاری عورت جو ہے پریشان ہوتی رہے. 5 احکام ہیں، ایک حکم نہیں ہے. جس نے شادی نہیں کی، اور اب تو وہی بہتر جانتے کہ وجہ کیا تھی، ابن تیمیہ کی بات میں آپ کو بتاؤں رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزری ہے، آدھی سے زیادہ زندگی، جب شادی کی عمر تھی تو جیل میں تھے اور جب جیل سے فارغ ہوئے تو عمر چلی گئی شادی کی. تو ہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی سے زیادہ زندگی سفر میں گزری، تو ایک وجہ تھی، انہوں نے سنت کی مخالفت نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں کی. اتنے بڑے علماء جو ہیں انہیں اپنی زندگی وقف کر دی ہے، تو ایک وجہ تھی اس کے پیچھے. اب دونوں کے برابر ہو سکتے ہیں، ایک شخص نے شادی نہیں کی اور ایک شخص بدعت کرتا ہے، وحدت الوجود کا قائل ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، جشن میلاد النبی مناتا ہے، رجب کنڈے کا اہتمام کرتا ہے، محرم کا ماتم کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ عقل کہاں گی لوگوں کی، شرم نہیں آتی لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے؟ اللہ اعلم. جی ہاں، یہ بھی قول موجود ہے، شادی تھی اور بچے بھی ہیں، ان کی اولاد کا نام بھی ہے. جی ابو عبداللہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، ویسے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے کہ نہیں ہوئی ان کا جواب ہے کہ وہ زندگی اکثر جو ہے نا وہ سفر میں گزری ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی نہ کریں. بتا دوں میں آپ کو، جو لوگ اکثر وقت نہیں دے سکتے اپنے گھر والوں کو، تو شادی کر کے ان بیچاروں کو پریشان کر رہے ہیں کیا؟ جی ہاں، جی ہاں، لیکن مکہ میں مسلمان نہیں رکھتے تھے، مکہ میں مسلمان رکھتے تھے، واجب تھا، بات درست ہے، واجب تھا، اور وہاں پر مخالفت کی حکم نہیں دیا تھا. مخالفت کا حکم سبحان اللہ, دیکھیں اس حدیث سے یہی واضح ہوتا ہے کہ تقریباً 9 سال میں, یعنی ہجرت کے 9 سال میں حکم دیا تھا, جب شریعت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی اس وقت. یعنی مخالفت جو ہے وہ تو ایک طریقہ رہا ہمیشہ سے. اب اس روایت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے جو 8 سال تھے اس میں تو ایک دن کا روزہ رکھتے تھے, تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کے بعد اب مخالفت کرو ان کی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں میں 2 دن روزہ رکھوں گا. اس لیے یاد رکھے جس نے شروع کیا 1 دن روزہ رکھا تب بھی جائز ہے, پتہ ہے حرام نہیں اس کے اوپر. داڑھی رکھنا لمبی اور مونچھ لمبی کرنا کیا حکم ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ مخالفت نہیں کی مشرکین کی. کیوں؟ مونچھیں بڑی ہیں. لیکن صرف عشورہ کے دن کا روزہ رکھنا کیا حکم ہے؟ باطل ہے, روزہ باطل ہے, قبول نہیں ہوگا, یا قبول ہوگا گناہ کے ساتھ حرام ہے, یا جائز ہے, حکم کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ ابھی میں نے کہا جائز ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ مطلب یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب مدینہ پہنچے اس وقت پہ یہ سوال کیا گیا نا کہ
یہ میں کہہ رہا ہوں ظاہر تو یہی ہے کہ جب پہنچے تب. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اگلے سال میں ہو بعد میں اس سال میں ہو, ہم یہی کہتے ہیں کہ ظاہر کو لیتے ہیں یہی کہ اسی سال میں جو اسلم گئے ہجرت کے دوسرے سال میں ہی انہوں نے دیکھ لیا. اس سال سے لے کے 9 سال تک آپ وسلم جو ہے 1 دن کا روزہ رکھتے رہے عشورے کا بس, ٹھیک ہے. اس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وما ينطق عن الهوى, یہ ہمارا ایمان ہے کہ اب مخالفت کرو 2 دن روزہ رکھو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکمت ہے کہ اگلے سال تک زندہ نہ رہ سکے, پہلے وفات ہوگی ربیع الاول میں اور رمضان بعد میں آیا, لیکن یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے.
صحابی نے سوال کیا تھا نا
جی, جی ہاں جی, ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ یہ ضروری کیوں نہیں کہ پہلے ہو. یعنی جب ہمیں حکم ملا گیا کہ ان کی مخالفت کرو, اس سے پہلے تو مخالفت مشابہت تھی نا, آخر حکم تو کبھی بعد میں آیا نا, اب بعد میں کب ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن ہمیں جو دین ملا وہ مکمل ملا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں آج روزہ رکھ کر مخالفت کے ساتھ ہی رکھنا ہے. اگر کسی نے 1 دن کا روزہ رکھا اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ 2 دن کا رکھتا ہے. اسے بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, لیکن کراہت کی کوئی دلیل نہیں ہے. مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ مستحب کی ضد ہے, مستحب اگر 2 دن کا ہے تو مستحب کی ضد جو ہے وہ مکروہ ہے, اس لیے مکروہ ہے, لیکن مکروہ کی بھی دلیل ہونی چاہیے. واللہ اعلم. یہود و نصارہ کی جو ہے نمبر 1 دینی احکام, نمبر 2 ان کی عادتیں جو ان کی جن سے ان کی پہچان ہوتی ہو, باقی جن چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, یہودی بھی کرتے ہیں, نصارہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, کیا مشکل ہے؟
جو ان کی آئیڈنٹی ہے جو شو کرے ان کے مذہب کو.
جی ہاں, اب یہودی ہیٹ پہنتا ہے سر پہ تو ہم ہیٹ نہ پہنے منع ہے, پہن سکتے ہیں, لیکن جو یہودی کی چھوٹی ٹوپی ہوتی ہے جو ان کی نشانی ہے وہ نہیں پہن سکتے ہم, وہ حرام ہے. یہودی کوٹ پہنتا ہے, عیسائی بھی پہنتا ہے, مجوسی بھی پہنتا ہے, مسلمان بھی پہنتا ہے, تو کوٹ پہننے کو نشانی نہیں, اس لیے ہم بھی پہنتے ہیں. لیکن ٹائی کے متعلق اختلاف ہے, ٹائی جو ہے کیا وہ دینی نشانی ہے کہ نہیں؟ جو قراج ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ نشانی نہیں ہے, لیکن جب اس کی میں تحقیق کی ہے اور دیکھے کہ ٹائی بنائی کیوں گئی ہے, ٹائی حقیقتاً بنائی اس لیے گئی تھی کہ کراس کو اپنے سینے سے لگانے مقصد تھا, کراس جو ہے, اور انہوں نے اس لیے ٹائی ایجاد کی تھی. اور پہلے لوہے کی ٹائی ہوتی تھی, جب لیبر جو ہے فیکٹری میں جاتے تھے کام کرنے کے لیے تو لوہے کی کراس جو اس نے یہاں پہ لٹکا بیج ہوتے تھے بڑے بڑے, کافی تکلیف ہوتی تھی. تو ایک درزی تھا, ڈیزائنر تھا, اس نے دیکھا لوگوں کو پریشانی ہوتی, اس نے ایک بڑی سی ٹائی بنا لی, گلے میں باندھ لیا اور سینے سے خوبصورت بھی لگتی تھی اور ان کو اپنا جو مقصد وہ بھی پورا ہو گیا. اصل ایجاد یہاں سے ہوئی اور بعد میں ایسے ایسے وہ ڈیکوریشن بن گئے, پھر سب نے اپنانا شروع کر دیا. اب تو وہ نشانی نہ رہی, اب جو ہے ٹائی نشانی نہیں ہے کرسچینز کی, اب سب استعمال کرتے ہیں, تقریباً عام ہو چکی ہے. لیکن جو اصل بنیاد تھی وہ کرسچینٹی اصل بنیاد تھی, اس لیے اس سے احتیاط کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, احتیاط کرنی چاہیے. واللہ اعلم.
عام طور سے دنیا میں مسلم اور غیر مسلم
ایسے لباس اور ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ڈفرنس نہیں کر سکتے کہ کون مسلم ہے یا غیر مسلم ہے.
دیکھیں بھائی کا یہ سوال ہے کہ عام طور پہ ہم جاتے ہیں اگر کافی ملکوں میں تو ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ مسلم کون ہے غیر مسلم کون ہے. یہ بات درست ہے بھائی کی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. یعنی اگر ہمارا رنگ جو گوروں کے سامنے کالا ہوتا یہ نہ ہوتا تو شاید ہم ابھی انگریز سمجھ لیتے لوگ. اس کی داڑھی بنی ہماری داڑھی بنی, اس کی موڑ صاف ہماری بھی موڑ صاف, اس کے بال ایسے پتہ عجیب سے ڈیزائن سے کٹے ہوئے ہمارے بھی ایسے بال کٹے ہوئے, اس نے بھی ٹینڈ اس نے بھی ٹینڈ کی ہوئی, اس نے بھی جین پہ 10-12 وہ پتہ نہیں کٹ لگے ہوئے, اس نے بھی وہی پہنا ہوا ہے, اس نے بھی ہاتھ میں وہ بینگلس پہنے ہوئے لڑکوں نے, اس نے بھی پہنے ہوئے, اس نے بھی کان میں بالی پہنے, اس نے بھی پہنے ہوئے, کیا پتہ چلتا ہے یہ کون ہے یہ کون, کوئی پتہ نہیں چلتا. ہاں ناموں سے پتہ چلتا ہے یہ احمد ہے صالح ہے خالد ہے اور وہ جون ہے پیٹر ہے پتہ نہیں کون ہے. سبحان اللہ, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہماری یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے ہیں, اور جو قوم اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اللہ
اکبر.
نہیں اب دیکھ لیں, اب سکھ کو دیکھ لیں, سکھ اپنی پہچان نہیں ختم کرتا, اس پہ آپ مذاق اڑائیں اس کا, اس کو آپ گالیاں دیں, وہ اتنی بڑی سی داڑھی بڑی سی مونچھ پتہ نہیں سر پہ وہ پگڑی اپنی اور وہ پورا جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ کہتا مجھے گالی دو مجھے کچھ, میری پہچان یہی ہے, اپنی پہچان پر میں قائم ہوں اور ہمیں شرم نہیں آتی, ہماری پہچان میں خیر ہے واللہ ہے. ہمیں جہاں پر داڑھی کا حکم دیا گیا ہے اسے سنوارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے, خوشبو لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے, اور گندے بالوں کی صفائی کا حکم بھی دیا گیا ہے. وہ جسم کے سارے بال نہیں کاٹتے, ہم تو کاٹنے والے بال تو کاٹتے ہیں, ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں خوبصورتی کا حکم دیا گیا ہے, صفائی کا حکم دیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں صفائی کی نہیں جانتے ہم کیا ہے. سردار جی کہتا ہے بس میں ایسا ہی ہوں جیسے میں پیدا ہوں ایسا ہی ہوں, مجھے کچھ نہ کہ میری یہی پہچان ہے میری. لیکن دیکھیں سبحان اللہ تعجب کی بات ہے, وہ امریکہ میں ہو وہ یوروپ میں ہو وہ جہاز میں ہو وہ ٹرین میں ہو زمین پہ ہو جہاں پر بھی ہو اپنی پہچان پر وہ قائم ہے. اس لیے ان کی رسپیکٹ بھی ہوتی دنیا کے, یہ لوگ بہت یعنی ان کی تعداد بہت کم ہے, کوئی پرسنٹیج ان لوگوں کی, لیکن جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ ان کے احترام کیوں کرتے ہیں, صرف ان کی پہچان کی وجہ سے. اور آج ہمارا احترام کیوں نہیں ہوتا, ہم کیوں بے عزت ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی پہچان اپنے ہاتھوں سے خود کھو بیٹھے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.